عارفِ حق شہیدِ حسین تجھ پہ گریا گناہِ خمینی تجھ پہ نازاں تھی خود ہی شہادت ہم کو دی زندگی تو نے مر کر
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں ایسے دور میں دنیا میں بھیجا جس دور میں اللہ کے پاکیزہ ترین بندے تشریف لائے انہوں نے دین مبین کی عزت نصرت دین مبین کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسا قائد دیکھنا نصیب فرمایا ہماری قوم کے اندر اتنی عظیم الشان شخصیت خداوند متعال نے ارسال فرمائی قائد شہید کی مقامات کی مزید بلندی کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتال ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین کی عزت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد جو شخصیات اتنی مشہور ہو جاتی ہیں جیسے قائد شہید کی شخصیت اور شہید بھی ہو جائیں یعنی دنیا سے بھی چلے جائیں تو پھر ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس شخصیت کے اندر جو سب سے زیادہ عظیم الشان پہلو تھا وہ پہلو کیا تھا جب اتنی بڑی شخصیت ہو جاتی ہے تو سبھی اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں جب سب اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اس کے سچے ماننے والے ہیں وہ کون سے لوگ تو جو قائد شہید کو پہچاننے کی کوشش کرے گا آج کے زمانے میں ان لوگوں کے ذریعے سے جو ان کا نام لے رہے ہیں تو بہت سخت مشکل میں پھنس جائے گا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قائد کی صحیح شخصیت کون سی شخصیت ہے اور میں نے عرض کیا کہ ہر بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے مثلا جیسے پاکستان کے اندر ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی شخصیت ہے اب سب ان کا نام لیں گے جب سب ان کا نام لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی اصلی شخصیت کون سی شخصیت ہے تو یہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہر غلط صحیح آدمی ان کا نام لے لیتا ہے اور بعض اوقات ایسے دھوکے ہو جاتے ہیں کہ انسان اس عظیم الشان شخصیت سے درس لینا بند کر دیتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ کہ ایک آدمی کو آپ کے سامنے آئے قائد شہید کا نام لے اور کوئی غلط کام کر دے دوسرا آدمی آپ کے سامنے آئے ان کا نام لے غلط کام کر دے تیسرا آدمی بھی یہی کام کرے تو اب آپ کی نظر میں یہ بات مشکوک ہو جائے گی کہ بھئی ان کی شخصیت اصلی کیا ہے پھر مدعی بھی آ جاتے ہیں مدعی بھی بہت آتے ہیں تو مثال کے طور پر ابھی کچھ عرصے پہلے میرے سامنے ایک بچہ تو نہیں کہوں گا جوان آیا اس نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر نقوی صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا تھا تو میں نے اس کی عمر کا حساب لگایا اور ڈاکٹر نقوی کی شہادت کی تاریخ یاد کی تو اس وقت جب وہ شہید ہوئے وہ شاید 7 سال کا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ 7 سال کی عمر میں ڈاکٹر نقوی کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے تھے اس طرح کے مدعی بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت سخت کام ہوتا ہے کہ مثلا 1988 میں قائد شہید ہوئے اب لگ بھگ 30 سال ہو رہے ہیں اب کوئی آئے شمار کرے کہ ان کی شخصیت کیا تھی یہ بہت سخت کام بہت سخت کام اس میں یہ ہے کہ کچھ آسانی ان لوگوں کو مل سکتی ہے جنہوں نے نمبر ایک ان کو نزدیک سے دیکھا ہو نمبر دو انہوں نے ان کے آثار ان کی تقاریر ان کی گفتگو اس کے اوپر غور و خوص کیا ہو. تو نمبر تین ان کے ساتھ ان کی فکر میں شرکت کی ہو, جس راستے پہ وہ چلے تھے اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ ان کی فکر کیا تھی, تب امکان پذیر ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ کون تھے. اور آپ جو زیادہ تر افراد ظاہر یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی شہادت کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں, یا انہوں نے ان کی شہادت کے بعد اپنے ہوش کو سنبھالا ہے. تو اب آپ کے سامنے تین راستے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے, کہ بھئی یا تو ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہو, نزدیکی زندگی میں شامل رہے ہوں, تو ظاہر وہ تو اب آپ کے لیے امکان نہیں ہے. تو دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ان کے آثار, ان کی تقاریر, ان کے جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا تھا اس کے اندر غور و خوص کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے نظریے میں شریک ہو جائیے. یہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوگا آپ کے لیے وہ یہ کہ ان کے نظریے میں شریک ہو جائیے, ان کی ویلیوز کو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. اب ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ویلیوز کو نکالیں گے کہاں سے, قائد شہید کی ویلیوز کو نکالیں گے کہاں سے. تو یہ آپ کو ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں سے نکالنی پڑے گی اور اس سے ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں ایک مشکل اور عرض کروں گا, اور اس کے بعد پوائنٹس کو عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب آپ کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے آپ کا نظم و ضبط جو ہے وہ درہم برہم ہوا ہوا ہے. جو آپ کے شرکا آنے تھے وہ نہیں آ رہے, اور اب اس بارش کے ساتھ ذرا مشکل ہی لگ رہا ہے کہ اب مزید لوگ پہنچ پائیں گے. اب آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں, آپ میں آدھے کے قریب لوگ انتظامات میں مشغول ہیں, چاہے وہ باہر بیٹھے ہوں چاہے وہ اندر بیٹھے ہوں. تو اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا جس کے اوپر باقی لوگ غور و خوص کر سکیں ذرا مشکل کام ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, پہلی بات تو اپنے ذہن سے باقی سب کچھ نکال دیجیے. اگر آپ نے واقعاً یہاں بیٹھ کر کوئی فائدہ اٹھانا ہے, اگر آپ نے پروگرام کو پروگرام کی خاطر کرنا ہے تو یہ پروگرام کیسے بھی گزار لیجیے, ڈیڑھ دو گھنٹے میں نبٹ جائے گا, پروگرام ہو جائے گا, وہ سارے کام ہو جائیں گے, لیکن آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو باقی چیزیں بھول کر اس وقت غور کرنا پڑے گا جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ماحول میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں بہت چیلنجنگ ماحول ہے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم بھی محنت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وقت نہ گزرے اور ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کو انالیسس کرنا ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں, تو آپ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھیے گا, قائد کی سب سے بڑی کامیابی آپ کس چیز کو کہیں گے, ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی. بھئی ایک کامیابی تو یہ تھی کہ وہ شہید ہوئے, شہادت کا مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے, اور اس میں بہت بڑا کمال تھا ان کا کہ وہ شہید ہوئے. لیکن اس شہادت کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کو ایک پوائنٹ نکالیے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی, تو آپ اسے کیا چیز تعبیر کریں گے. تو ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں جو ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا انہوں نے ایک سیاسی عمل شروع کیا, اور اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں سیاسی عمل شروع کرنا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا. ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر بھی پاکستان میں نہیں آیا. البتہ ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا اس سے بڑے ڈکٹیٹر اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں, مثلا خود عراق کے اندر صدام حسین جیسا, لیکن ضیاء الحق بہرحال اپنی کلاس کا ایک ڈکٹیٹر تھا. اس کے بعد سے ایسا آدمی نہیں آیا ہے. اور جس زمانے میں قائد شہید قیادت کے منصب پہ فائز ہوئے, یعنی 1984, یہ زمانہ ڈکٹیٹر کا بہت طاقت کا زمانہ تھا, بہت طاقت کا زمانہ تھا اس کا. تو کافی چیزوں میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب اس کے سامنے رکاوٹیں بہت کم رہ گئی تھیں. اگر قائد شہید نے اس زمانے میں سیاسی تحریک چلائی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت شجاع آدمی تھے, بہت بہادر آدمی تھے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں اس کو قائد شہید کا سب سے بڑا کارنامہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا نہیں یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں ہے. سیاسی تحریکیں بعض دوسرے لوگ بھی چلا سکتے تھے, گرچہ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں چلا رہا تھا, سب لوگ ضیاء الحق کے مقابلے میں دبے ہوئے تھے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے تھے. قائد شہید نے کام کیا, وہ بہت بڑا کام تھا, لیکن میں کہوں گا یہ سب سے بڑا کارنامہ نہیں تھا. اس سے بڑے کام بھی قائد شہید نے کیے. مثلا دوسرا بڑا کام اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے شیعہ قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد کر لیا, منسجم کر لیا. بہت کم مدت میں قائد شہید نے شمال سے لے کے جنوب تک پاکستان کے کئی چکر لگائے, کئی چکر لگائے. یعنی آپ تصور فرمائیے, بغیر کسی کی بے احترامی کیے ہوئے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان کے کچھ دور دراز علاقوں میں کبھی ہمیں جانے کا موقع ملا, تقریباً 2007-2008 اس دور میں. اس وقت قائد کو شہید ہوئے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے, اور اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 20 سال میں قائد کے بعد کوئی یہاں پہ نہیں آیا, کوئی یہاں. میں حیران اس بات پہ تھا کہ جب ہم ان کے 20 سال بعد پہنچے تھے تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے 20 سال آگے تھے, کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے 20 سال ان سے آگے تھے, لیکن ہم بہت مصیبت سے پہنچے تھے. قائد شہید کیسے پہنچے؟ یہ ان کا بہت بڑا حوصلہ تھا. وہ یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے ہر اس کونے میں گئے جہاں پر کوئی شیعہ تھا, کوئی اہل بیت کا چاہنے والا موجود تھا. اچھا نہ صرف یہ کہ گئے, بلکہ اپنے اثرات بھی چھوڑ گئے. یعنی ایسے ایسے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں تاسیس کی, ایجاد کی, احداث کی, جہاں ان کے بعد وہاں پہ کچھ نہیں ہو پایا, بدقسمتی سے. تو قائد کا کام بہت بڑا کام تھا, قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جو قوم پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہے, یہ ایک اثر ہے ان کی کسی خاصیت کا. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ خاصیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی تھیں, باقی کام اس کا اثر تھا. تو ان کی جو شجاعت تھی وہ بڑا کارنامہ تھا. سیاسی تحریک تو شجاعت کا نتیجہ تھی, یہ کہ وہ پبلک کے ساتھ اپنے دل کو نزدیک رکھ رہے تھے, یہ ان کا کارنامہ تھا. باقی یہ کہ وہ ٹریولنگ کر رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, مسجدیں بنا رہے تھے, اور قوم کے مسائل کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, یہ اس ہمدردی کا جو ان کے دل میں تھا اس کا نتیجہ تھا. تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اندرونی تبدیلی تھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی, باقی چیزیں اس کا رزلٹ تھی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی شہادت کے 28 سال کے بعد آپ یہاں تشریف فرمائیں, اور آپ نے ان کو ظاہر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اکثر نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ کسی محبت کی خاطر بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف لفظ سے اور دور سے متاثر مت ہوں, کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس سیکھنے اور حاصل کرنے کو آپ باہر نہیں کر پائیں گے, اپنے اندر کرنا پڑے گا. تو اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں قائد سے کچھ سیکھیں, قائد شہید سے, تو ان کی اس اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو سمجھ گئے جو ان کے دل میں گزر رہی تھی, تو اب تو آپ ان کے نزدیک پہنچ پائیں گے. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے دل میں کیا گزر رہی تھی, تو میں آپ کو گارنٹی سرچ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ 28 سال اس وقت فاصلے پر ہیں, آپ ان کی شخصیت سے بھی 28 سال کے فاصلے پر رہیں گے. پھر آپ کبھی بھی اس فاصلے کو ختم نہیں کر پائیں گے. تو جو میں آپ کو مشورے کے طور پہ عرض کروں گا عزیزان محترم, وہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اور دماغ کے اندر جو گزر رہی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کسی طریقے سے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا, اب ایک اور مشکل ہے, وہ یہ کہ آپ شاید اس کو مکمل نہ سمجھ سکیں, لیکن کچھ اشاروں سے ریسیو کر لیں گے آپ. دیکھیے, ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت چھوٹے چھوٹے, جس سے ہمیں ان کی اندرونی کیفیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ان کی حیات کے بارے میں لکھی جانے والی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کہ وہ کسی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، رات کا وقت تھا، رات کو دیر سے پہنچے، ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے تھے، سفر بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ رات کو ایک جگہ بہت دیر سے پہنچے، وہ ایک مدرسے کے اندر رکے، مدرسے کا کمرہ تھا، اس کمرے میں کوئی طالب علم پہلے سے رہ رہا ہوگا، ظاہر ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمرے کو شیئر کیا، وہ وہاں پہ رکے، نماز سے فارغ ہوئے، اب ان کو کچھ گھنٹے کے ملے تھے سونے کے لیے، اس کے بعد ان کو پھر نماز شب کے لیے اٹھنا تھا، تو جیسے ہی وہ سونے لگے انہوں نے احساس کیا کہ اس کمرے میں جو الماری ہے اس میں کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئیں، تو اس طالب علم سے کہنے لگے کہ آؤ مل کر یہ کتابیں صحیح کریں۔ اس نے کہا حاجی آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کو صبح پھر جانا بھی ہے، آپ ان کتابوں کو چھوڑ دیں، میں اس کو کل صبح صحیح کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ کتابیں صحیح نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس واقعے میں بہت سارے درس ہیں۔ پہلی بات، چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے، مثال کے طور پر آپ جب اس ہال کے اندر داخل ہوئے آپ نے کتنی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا، قائد شہید یہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دیتے تھے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، یہاں رکھنی چاہیے تھی یا نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اب ایک آدمی ملکی مسائل میں گھرا ہوا ہے، قومی مسائل میں گھرا ہوا ہے، صبح سے شام تک اس کا ٹف اس کیجول ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چیزوں کو مس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا الماری میں کتابیں صحیح نہیں رکھی ہوئیں، آپ کی آنکھ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے لیے ایسا ہونا چاہیے، آپ اپنی خرابیوں کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ماحول کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس میں کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، اس میں سے کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو رہی، اس سے پہ اعتراض کروں، نہیں اعتراض نہیں کروں، میں صحیح کروں گا۔ قائد شہید کی اسپرٹ کا دوسرا حصہ، صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز غلط ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے صحیح کرنے کے لیے۔ تو اٹھے انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ، آج کا کام کل پہ چھوڑ دیں، نہیں، جو کام آج ہو سکتا ہے اس کام کو آج ہی ہونا چاہیے، آج ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں سو بھی نہیں پاؤں گا اگر اس طرح سے، مجھے ابھی کرنا ہے اس کو، اور کتابوں کو فوراً کر لیا جائے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر میں آج نہیں کروں گا، یہ طالب علم پتہ نہیں کب سے یہاں رہ رہا تھا، اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، شاید کل بھی نہیں کرے گا، مجھے ابھی کروانا ہے، تو ان کو فوراً خود کرنا تھا۔ آخری بات اس سلسلے میں، قربانی دینی پڑتی ہے نہیں دینی پڑتی؟ ہاں قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کا اسکیجول بہت ٹائٹ ہے، آپ کے پاس سونے کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کاموں کو کر لیں، آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کو قوم کی خدمت کرنی ہے اسے کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قائد کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا تعارف اس ایک واقعے کے ذریعے سے۔ اب میں ان کی شخصیت کے کچھ اور گہرے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ قائد شہید قائد بننے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ آیا ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے قائد بننا ہے؟ جو اب تک کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں، قائد بننے سے پہلے بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے۔ قائد بننے کے موقع پر جب ان کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے مصر اصرار کیا کہ مجھے یہ نہ کہا جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا، انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے قائد نہیں بننا چاہیے۔ اس کا مطلب میں کیا لوں؟ ایک طرف سے میں دیکھتا ہوں وہ پوری تیاری کر رہے تھے اپنے وجود کے اندر، مثلاً مختلف اسلامی شخصیتوں سے مل رہے تھے، مختلف اسلامی ممالک کے اندر جا رہے تھے، لوگوں سے ملنا ان کا تھا، سب کچھ تھا۔ اگر وہ قائد نہیں بننا چاہتے تھے، واقعاً نہیں بننا چاہتے تھے، تو تیاری کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ تم قیادت کی لالچ مت کرو، لیکن تیاری پوری کرو، تیاری پوری کرو۔ خدا نے آپ کے اور میرے اندر کچھ صلاحیتوں کو رکھا ہوا ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو بھائی۔ مثال کے طور پر خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم، مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اصحاب نبی بنے، یہ صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے امکان رکھا ہے، اسی لیے تو ہم سے کہتا ہے کہ دعا مانگو کہ خدا مجھے فلاں فلاں کے اصحاب میں قرار دے دے۔ یہ امکان اس نے رکھا ہے تو آپ تیاری کریں. اس لیے کریں کہ قائد بننا ہے؟ نہیں, یہ مت کریں کہ قائد بننا ہے, تیاری پوری کریں. آپ اپنے آپ کو کم کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ سے بڑے کام لینا چاہتا ہے, تیاری صحیح سے کریں. اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, جس طرح سے آپ اور میں تیاری کر رہے ہیں, یہ بڑے کام کیے یا چھوٹے کام کیے؟ ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے, جبکہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو احسان محترم, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنی تیاری میں کوئی کمی مت آنے دیں. اچھا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. قائد شہید جیسے لوگوں نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی ہے, وہ یہ کہ اگر اچھے حالات کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں اچھے حالات میں کام کروں گا, اچھے حالات کبھی نہیں آئیں گے. تمہیں غلط حالات میں ہی کام کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے دو تین ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے میں جوکس کہہ رہا ہوں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ واقعاً آیا میں غیر سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ہمارے دوست احباب تو باقی کا وقت ضائع کر رہا ہوں, اور اگر میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں تو ہمارے دوست احباب ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کام میں سیریس نہیں ہیں, یا ہم میں سے بعض لوگ شاید اپنے کام میں سیریس نہیں ہیں. اگر بعض لوگ سیریس نہیں ہیں تو باقی لوگوں کو سزا دی جائے؟ نہیں, باقی لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ وہ لوگ اگر نان سیریس ہیں تو ان کو نان سیریس چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ لوہے کی مشینیں نہیں ہیں. بہرحال, قائد شہید کی روح کی بلندی کے لیے اور ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو آپ اپنے کام کو ضرور انجام دیجئے, اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے انجام دیجئے, چاہے اس نیت کے ساتھ نہ ہو کہ مثلا مجھے قیادت کرنی ہے. نہیں, یہ تو خدا کروانا چاہے گا, جو کام کروانا چاہے گا کروا لے گا, لیکن آپ کی تیاری صحیح ہونی چاہیے. قائد شہید کی ایک عجیب کوالٹی تھی, ان پہ بعض دوست احباب اس معاملے میں اعتراض بھی کرتے تھے, شہید ہونے سے چند دن پہلے کراچی تشریف لائے تھے. حسن اتفاق سے اللہ نے توفیق دی, میں اس وقت کراچی میں تھا, ویسے میں ایران میں ہوتا تھا اس زمانے میں, لیکن 87 میں ان کی شہادت کے ایام میں میں ایران سے آیا ہوا تھا یہاں پہ ملنے ملانے کے لیے لوگوں سے, ایک دو پروگرامس کی خاطر بھی. اسی وقت شہادت سے چند دن پہلے قائد شہید کراچی تشریف لائے. اس وقت کراچی کے اندر 3-4 بڑے گروہ بنے ہوئے تھے. اب میں ان گروہوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ 3-4 گروہ تو میں تکلفاً کہہ رہا ہوں, اس سے کہیں زیادہ بنے ہوئے تھے. شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے عزا خانہ زہرا میں ایک پروگرام رکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی گروہ ہیں ان کے نمائندگان وہاں پر تشریف لائیں, میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. قائد شہید تشریف لائے, اس وقت ان کو سخت بخار ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے, میرے ذہن میں وہ منظر موجود ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, سخت بخار ہو رہا تھا اور ان کے لیے بیٹھنا انتہائی سخت ہو رہا تھا, اور دوست احباب ان سے کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب اس وقت آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے, آپ اس وقت اس پروگرام کو کینسل کر دیجئے, بعد میں انشاءاللہ اس کو انجام دیں گے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اتنے نمائندگان جمع ہوئے ہوئے, پتہ نہیں اتنے نمائندوں کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, تو مجھے یہاں پہ گفتگو کرنی چاہیے. تو وہ ڈٹے رہے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیبلٹ بھی لی اس موقع کے اوپر. جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کیا تھے؟ وہ کسی کا انکار نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے. خدا نے ان کو بہت وسیع دل دیا تھا. وہ جو 3-4 گروہ تھے, ان کے دوست احباب ایک دوسرے سے اس بات پہ بہت شکوا کرتے تھے کہ ان کے پاس فلاں گروہ کا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیڈر کو بھی کہتے ہیں صحیح آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. ہمارے گروہ کا بندہ جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گروہ کا بندہ بھی اچھا آدمی ہے, تو وہ سب کو اچھا کہتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن قائد کو پتا تھا کہ ان کو اگر قیادت کرنی ہے تو ان کو دل بہت وسیع رکھنا پڑے گا, تو وہ ان لوگوں سے بھی ملنے کو تیار ہو جاتے تھے جو بظاہر ان کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ملنے کے باوجود اپنے موقف میں بہت پکے تھے, اپنے اسٹانس میں بہت پکے تھے. ایک دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو سب سے ملتا ہے, چونکہ اس کا کوئی پرنسپل ہے ہی نہیں, اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے, اس کا کوئی, اس کی کوئی اوپینین ہی نہیں ہے, رائے نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا جیسے کہ آپ نے سنا ان کا قول ولایت فقیہ, ان کا نظریہ تھا اس کے معاملے میں بہت سخت تھے وہ, اور اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ولایت فقیہ کی ضرورت کیا ہے, اس کے لیے کتنا کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے ملنے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے, اپنے مومنین کے اندر دشمنوں سے ملنے کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے, دشمنوں سے بالکل نہیں بدلتے تھے, بہت سخت تھے اس معاملے کے اندر. رہبر معظم اس زمانے میں رئیس جمہور کہتے ہیں ایرانی صدر کو, تو صدر تھے وہ, پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے, لاہور تشریف لائے, ضیاء الحق ان کو استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر گیا. ایئرپورٹ پہ جب ضیاء الحق کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا قائد شہید کو کہ آپ بھی تشریف لے جائیے. رہبر معظم نے حتیٰ بلایا بھی کہ آپ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ آؤ صاحب, میں اس ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جس نے میرے دوستوں کا خون بہایا ہے, میں اس شوں کے قاتل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. قائد شہید روڈ کے کنارے استقبال کے لیے کھڑے رہے, اس کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوئے, اپنے موقف میں بہت سخت ہے, بہت سخت. ایران میں ایک شخصیت نے ان سے کسی کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے کہا, بہت بڑی شخصیت, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا بلکہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, آیت اللہ العظمیٰ منتظری نے, جو اس زمانے میں سیکنڈ ان کمانڈ سمجھے جاتے تھے, جو بعد میں عزل کر دیے گئے ولایت فقیہ کے جانشینی کے منصب سے, انہوں نے ان سے کسی پاکستان کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ آپ اس سے کوآرڈینیشن کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اتنے کلیئر تھے اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر اور اتنی جسارت جرأت رکھتے تھے اپنے کام کے اندر, انہوں نے ایران کے سیکنڈ ان کمانڈ آیت اللہ منتظری سے ایک بات کہی, کہا کہ آغا صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں, آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں. اچھا, یہ جو کام ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ آدمی بہت بہادر ہے, یہ آدمی ڈٹا ہوا آدمی ہے, اس آدمی کے لیے کوئی چیز مبہم نہیں ہے, یہ بہت کلیئر ہے, ورنہ ایران کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کسی میں جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کے اندر یہ جرأت تھی, دشمنوں کے مقابلے میں سخت تھے. اسلام آباد کی ایک شخصیت سے ملنے گئے, جب وہ ان سے ملنے گئے تو وہاں سے ایک بہت بڑا حکومتی عہدیدار نکل کر گیا. قائد شہید نے دیکھ لیا کہ جس سے وہ ملنے گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے ایک حکومتی عہدیدار نکل کر گیا ہے. وہ اندر گئے, ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ کہا یہ ہمارا دوست تھا اور ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے. کہا مجھے تعجب ہے, مجھے آپ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ظالموں کے ساتھ دوستیاں بھی رکھیں گے, یہ ظالموں کا منصب رکھنے والا ہے, یہ خود انسان ظالم ہے, آپ نے دوستی کیوں رکھی بھی ہے اس کے ساتھ؟ موقف میں سخت, اسٹانس میں بالکل کلیئر تھے. ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کسی بھی کام کو ہیپ ہیزرڈ نہیں کرنا چاہتے تھے, ایسے ہی کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس بات کے قائل نہیں تھے, کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہتے تھے. اپنی بات میں کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کریں. مثلاً اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی جو میں نے آپ سے کہا کہ ان کے حیات کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس اس زمانے کے شیعہ گروہوں میں سے جو ان کا معتقد نہیں تھا, ایک گروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان بھر میں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے بات سنی اور کہا کہ آپ, اس گروہ نے جو ان کا معتقد نہیں تھا ان سے کہا کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کہا کہ میں اکیلے فیصلے نہیں کرتا, میرے پاس ایک کونسل ہے, میں اس کونسل کی مدد سے فیصلوں کو انجام دیتا ہوں. جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت بنیادی فیصلہ ہے, اس فیصلے کی مجھے کونسل سے بات کرنی ہوگی. ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں, وعدہ نہیں کر رہے, تو پھر ہم جائیں گے. انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, ہم کونسل کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. جب وہ جانے لگے تو قائد شہید نے کہا کہ بدقسمتی ان لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے سے خود بھی واقف نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بے تکے فیصلے کر, کاموں کو پلاننگ کے اندر رکھ کے کرنا چاہتے تھے, البتہ اپنے اندر ایک عجیب جرأت بھی رکھتے تھے. جرأت, اور اس جرأت کا ایک بہت عجیب نتیجہ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ سچائی تھی ان کی. آدمی بلا ٹوک سچے انسان. کوئٹہ کا واقعہ ہوا, کوئٹہ کے واقعے کے اندر اس زمانے میں اسلحے کا استعمال عوام کی حد میں ہونا بہت کم ہوتا تھا, کوئٹہ کے واقعے کے اندر اسلحہ استعمال ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے تھے. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اپنے ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور ہم نے فائرنگ کی اس کے جواب میں. ان سے کسی رپورٹر نے کہا کہ آغا صاحب آپ نے یہ جملہ کہہ کر اعتراف کر لیا ہے کہ آپ نے بھی فائرنگ کی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے اعتراف کیا ہے, ہم نے فائرنگ کی ہے اور آئندہ بھی اگر کوئی ہمارے اوپر فائرنگ کرے گا تو ہم فائرنگ کریں گے. سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے, بات کے بے باک تھے. یہ سب چیزیں ایک پوائنٹ بتا رہی ہیں, وہ کیا ہے؟ یہ آدمی خدا پہ یقین رکھتا ہے, اس کو خدا پہ یقین ہے. اگر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ مثلا ایران کی سیکنڈ ان کمانڈ پرسنالٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا طاقت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو اپنے زمانے کے ڈکٹیٹر سے نہیں ٹکرا سکتے تھے. اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنی قوم کو اتنے سخت مراحل کے اندر کیسے قیادت کر رہے تھے؟ عزیزان محترم, مجھے لگتا ہے ان کو تین چیزوں پہ یقین تھا. ایک خدا پہ, دوسرا اس نظریے پر جس کے لیے وہ زندگی اپنی داؤ پہ لگائے ہوئے تھے, اور تیسرا اپنی عوام کے اوپر. ان کو اپنی عوام کے اوپر یقین تھا, وہ پبلک کے اوپر بہت اعتماد کر رہے تھے, بہت زیادہ اعتماد کر رہے تھے. تو احسان محترم, یہ وہ کوالٹیز ہیں جن کے ذریعے سے اس ٹائپ کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. میرا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور میں آپ سے اجازت دوں گا, لیکن صرف ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ کہ میں اور آپ 28 سال کے بعد تقریباً, اگر میں کیلکولیشن صحیح کر رہا ہوں, یہاں پر موجود ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, تو آپ اس بات پر مطمئن رہیے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خدائی پہلو ضرور ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس خدائی پہلو کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. قائد محترم کے پاس پولیٹیکل سائنسز کی کوئی ڈگری نہیں تھی, شاید قائد محترم نے, قائد شہید نے کسی یونیورسٹی سے پڑھا بھی نہ ہو, لیکن جو سب سے بڑی کوالٹی ان کے اندر تھی وہ خدا کی بندگی کے اوپر محنت کر رہے تھے. آپ اس کام کو ضرور انجام دیجیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں, آپ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے. آپ ضرور جائیے, آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں, آپ اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دیں, آپ تمام کاموں پہ توجہ دیں, لیکن اگر وہ اسپرٹ جو خدا کی بندگی میں ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوئی تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ آپ انالسٹ تو اچھے ہو سکتے ہیں, تھیوریشن اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ معاشرے کے لیے کارآمد انسان نہیں بن پائیں گے. آپ کو اللہ کی بندگی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور امام خمینی کی زندگی جس سے قائد شہید سب سے زیادہ متاثر تھے, اس کا راز یہیں پہ تھا. ان کے پاس ایک فارمولا تھا, امام خمینی کے پاس پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں ان کے بعد, ان کے ڈیسیشن فیصلہ کرنے کے پروسیس کے اوپر. امام خمینی فیصلہ کیسے کرتے تھے تو مجھے یاد ہے تقریباً 96 کے قریب ایک اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کیا تھا امام خمینی کے فیصلہ کرنے کے طریقے کار پر, اور اس نے کہا کہ ان کے فیصلے کے طریقے میں صرف ایک تھیوری تھی, اور وہ تھیوری کیا تھی؟ جو خدا نے ذمہ داری دی ہے اس کو انجام دینا ہے, بس. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم عبودیت کہتے ہیں, جو خدا چاہ رہا ہے وہ کرو اور آپ کی زندگی آسان, پھر آپ کی زندگی نتیجے دیتی ہے. لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں جو خدا چاہ رہا ہے, پھر مسائل بہت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ سب نہیں ہوتا. اور کب انسان وہ کر پاتا ہے جو خدا چاہتا ہے؟ جب وہ اپنے نفس کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول رکھے. اگر آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو پھر آپ خدا کی بندگی کے راستے کے اوپر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو جتنا بھی کرتے رہیے, ان سب کے اندر اس بات کے اوپر غور کرتے رہیے گا کہ آپ کا کنٹرول اپنے نفس کے اوپر, آپ کا راستہ اللہ کی بندگی کے لیے, وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے. اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے آپ خود بخود قائد شہید کے راستے پہ چلیں گے, ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل کام ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں قائد شہید کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے دین کی نصرت اور اس کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور قائد شہید کی روح کی مزید بلندی کے لیے، امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، شہدائے ملت اسلام کی شہادتوں کی قبولیت کے لیے اور راہ ہدایت پر پائیداری و استقامت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔